دنیا کا وزیر اعظم چندوی دا بیٹا اظہار دا خادم
بس
اعظم تیرا ایک اشارہ اعظم تیرا ایک اشارہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المنافقين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال الله عز وجل في موضع آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگو، نوجوان ساتھیو، اصحاب رسول کے غیور سپاہیو، ملت اسلامیہ کے بہادر کارکنوں، 13 اگست سن 2003 کی تاریخ سے آپ کے شہر خوشاب کے اس وسیع و عریض گراؤنڈ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول بلا فصل کے عنوان سے معنون یہ عظیم الشان کانفرنس شروع ہو کر 14 اگست کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات کی تشریف آوری صرف میرے لیے ہی باعث مسرت اور باعث فخر نہیں ہے، بلکہ پورے شہر کے لیے اور بالخصوص ہمارے ان کارکنوں کے لیے جنہوں نے دن رات محنت کی، انتھک کوشش اور محنت کے باعث آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا، اہتمام کیا، انتظام کیا۔ آپ کا تشریف لانا ان کے حوصلوں اور ان کے ولولوں میں ایک نئی توانائی پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ بحمد اللہ تعالی آج وقت پر مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا گیا ہے، ورنہ عام طور پر جو روایت اور ضابطہ ہے وہ رات کے 2:30 بجے مجھے تقریر کرنے کا وقت دیا جاتا ہے، جب میں جاگ رہا ہوں ہوتا ہوں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج منتظمین نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے ایسے موقع پر کھڑا کیا ہے جب الحمدللہ آپ کی بیداری، آپ کی توجہ مجھے پوری طرح حاصل ہے۔ کانفرنس کا عنوان جب دیکھتا ہوں تو ایک نہیں دو ہیں، اور پھر جب 14 اگست کی تاریخ شروع ہو رہی ہے تو ایک تیسرا عنوان بھی سامنے ہے۔ حالانکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہی اتنا وسیع ہے کہ آدمی اس عنوان کو پورا کر ہی نہیں سکتا، اور پھر خلیفہ اول بلا فصل یہ بھی کوئی معمولی عنوان نہیں ہے۔ ایک طرف تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باب کھلتا ہے کہ جس میں داخل ہونے والا ہر طرف رحمت کائنات کے اخلاق عالیہ، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے کمالات جمیلہ کا جب نظارہ کرتا ہے تو اس میں اس طرح مہم ہوتا ہے کہ کسی دوسری چیز کا ہوش نہیں رہتا. آپ کی ذات گرامی کی عظمت و فضیلت و رفعت کس قدر بلند و بالا ہے. 1400 سال کے شعرا نے, فصحا بلاغا خطبا اور علماء نے 14 صدیوں سے اس پر جو کچھ کہا ہے, جو کچھ لکھا ہے, ان سب کو سامنے رکھنے کے بعد بھی پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. بخدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد بھی اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی یہ عنوان تشنہ تکمیل ہے, اس عنوان کا حق ادا نہیں ہوا, تو اس کی وجہ ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جس ذات اقدس کی تعریف اور توصیف, جس کی عظمت اور شان کو خود خالق کائنات بیان کرے, جس کے اخلاق عالیہ کی گواہی رب کا قرآن دے, جس کی زبان کی ایک ایک حرکت وہی بنے, جس کا ایک ایک جملہ اور ایک ایک قدم شریعت کا اصول بنے, جس کی زلفوں کا تذکرہ خدا کرے, جس کے چہرے کی قسمیں خدا کھائے,
سبحان اللہ,
جس کے بارے میں خود ان کے سامنے منبر پر کھڑا ہو کر اس وقت کے شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ یہ عرض کریں کہ آقا, آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں ہے, آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کائنات میں آپ کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ ایسے بے مثال ہیں اور آپ میں ایسے کمال ہیں, ایسے اعلی آپ کے اوصاف ہیں کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے خدا آپ سے پوچھتا گیا ہو, آپ بتاتے گئے ہو, خدا بناتا گیا ہو.
سبحان اللہ.
یاد رکھیے, علماء کرام بیٹھے ہیں میرے سامنے کھڑے ہو کر, اگر کوئی شخص میری تعریف میں مبالغہ کرے تو میں خوش ہوتا ہوں, مجھے میری حیثیت سے اونچا کرے میں چپ رہتا ہوں. لیکن یاد رکھیے, نبوت کے بارے میں پوری امت کے علماء کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ جو فرمائیں وہ حدیث ہوتا ہے, آپ کے سامنے جو بات کہی جائے آپ سن کر تائید کریں وہ حدیث ہوتی ہے, آپ کے سامنے کوئی بات کی جائے آپ انکار کر دیں وہ شریعت ہوتی ہے, آپ کے سامنے کوئی بات کہی جائے آپ خاموش رہیں وہ بھی دین ہوتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کہنے والے کی بات میں ذرہ برابر بھی خلاف واقعہ کوئی چیز ہو اور نبوت خاموش رہے, یہ ممکن نہیں ہے. آپ فوراً ٹوک دیتے تھے, فوراً روک دیتے تھے اور بتاتے تھے بس اتنا کہو, اس سے آگے مت کہو, جتنا جائز ہے اسے جائز فرماتے, جتنا ناجائز ہوتا اسے کاٹ دیتے. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر جو کلمات ارشاد فرمائے, اپنی جس محبت کا اظہار کیا اور اپنے جس تصور کو لفظوں میں پیش کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار مسرت فرما کر ان کی ایک ایک بات کی تائید کی. آپ کا تائید کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسان نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے. دوستو, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان
کیسے مکمل ہو سکتا ہے کہ جس ذات اقدس کی تعریف خود اللہ رب العالمین فرمائے وہ رب العالمین ہے یہ رحمت للعالمین ہے کتاب ہدى للعالمین ہے یہاں عالمین سے بات تو کم ہو ہی نہیں رہی میں اور آپ ہم ایک عالم کے لوگ ہیں عالم کے ایک جہان کے لوگ ہیں اس سے پہلے کئی جہاں ہیں اس کے بعد کئی جہاں ہیں یہ دنیا خود عالم ہے پھر عالم برزخ ہے پھر عالم آخرت ہے اور اس کائنات سے ہٹ کر نامعلوم کتنی اور کائناتیں ہیں کتنے اور جہان ہیں میرے محبوب تو صرف اس عالم کا نبی نہیں ہے اس جہان کا نبی نہیں ہے ان لوگوں کا نبی نہیں ہے صرف زمین والوں کا نبی نہیں ہے جن جن جہانوں کا میں رب العالمین ہوں ان ان جہانوں کا تو رحمت للعالمین ہے
اللہ
جہاں جہاں میری ربوبیت کا ڈنکا بچتا ہے وہاں وہاں تیری نبوت کا اعلان ہوتا ہے ہر جہان کے لیے لازم کہ مجھے رب مانے ہر جہان کے لوگوں کے لیے لازم کہ آپ کو رب کا رسول مانے اتنی بڑی شخصیت ان کی تعریف ایک عالم میں پیدا ہونے والے ایک شخص کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ان کی تعریف کرے اور یہ کتنا بڑا جہان ہے ہم تو اس زمین پر رہنے والے لوگ ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں آج سائنسی معلومات نے سائنسی ترقی نے ہمیں بتلا دیا کہ ہم کیا ہیں ہماری کیا حیثیت ہے کہ اس وقت سائنس کے دور میں جتنی افلاکی کائنات کا مطالعہ کیا جا چکا ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا جا چکا ہے دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ ابھی تک ہم اس کی حدود کا تعین نہیں کر سکے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک ہے وہاں سے لے کر یہاں تک ہے بس دیکھتے چلے جا رہے ہیں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور منظر یہ ہے کنویں سے نکلے ہیں تو کھال میں آئے ہیں کھال سے چلے ہیں تو نہر میں آئے ہیں نہر سے نکلے ہیں تو دریا میں آئے ہیں دریا سے نکلے ہیں تو سمندر میں آئے ہیں کوئی کنارہ ہی نہیں ہے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں بالکل اس کی مثال ایسی ہے جس زمین پر ہم رہتے ہیں ہماری مثال اس کائنات میں کیا ہے جیسے کسی بہت بڑے چٹیل میدان میں اس کے ایک کونے پر چھوٹا سا نقطہ لگا دیا جائے اس پوری کائنات میں ہم زمین والوں کی اور زمین کی حیثیت اس چھوٹے سے نقطے کے برابر بھی بولو بولو اب دیکھیں آسمان پر جو رات کو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں تو بعض ستارے بڑے مدھم ہوتے ہیں اور ایک نقطے سے زیادہ ہمیں بڑے نظر حالانکہ وہ ستارے جو ہمیں ایک نقطے کے برابر نظر آتے ہیں وہ اس زمین سے ہزاروں گنا بڑے ہیں وہ اس زمین سے ہزاروں گنا جو زمین سے ہزاروں گنا بڑے ہو کر ہمیں صرف ایک نقطے کی حیثیت میں نظر آتے ہیں اگر ہم ان ستاروں کی جگہ پہنچ جائیں تو زمین ہمیں نظر بھی نہ آئے زمین ہمیں نظر بھی نہ آئے اتنی وسیع کائنات کا خالق اور مالک اور اس کی کائنات میں ایک نقطے کے برابر زمین ہے جس پر ہم ہیں ایک نقطے کے برابر زمین ہے جس پر ہم ہیں اگر یہ ساری زمین والے لوگ بھی خدا کے نافرمان ہو جائیں تو مجھے بتاؤ کہ اس کی خدائی کا بگاڑ کیا سکتے ہیں ایک نقطہ وہ بھی بے وجود نقطہ میں نے بڑے سادہ سا انداز بتایا آسمان کو دیکھو تارے نظر آتے ہیں ایک نقطے کے برابر اگر آپ وہاں چلے جائیں تو زمین نظر بھی نہیں آئے گی اگر آئے گی تو ایک نقطے کے برابر آپ تصور کریں آسمان بھرا ہوا ہے تاروں سے کسی ایک تارے کے بارے میں آپ تصور کریں کہ جی ہماری زمین جتنا ہی ہے، وہاں بھی انسان بستے ہوں گے، کوئی مخلوق بستی ہوگی، وہاں کی ساری مخلوق اگر رب کی نافرمان بھی ہو جائے تو اس کی خدائی میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ اس نقطے پہ رہنے والے ہم سب لوگ بھی اس کے نافرمان ہو جائیں تو اس کی خدائی میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ وہ تو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے. اب یہ اتنی بڑی کائنات ہے، اللہ کی ذات تو وہ تو مالک و خالق ہے، وہ تو قادر ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے. عظمت دیکھیے محبوب کبریا کی کہ اتنی بڑی کائنات جو تجھے اور مجھے جس کا ایک چھوٹا سا حصہ نظر آ رہا ہے، یاد رکھو اس کائنات کا وہ رب العالمین ہے، محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے.
نعرہ تکبیر،
ساری تاری ہوتی ہے، بخار میں اضافہ ہوتا ہے.
شان رسالت
زندہ باد،
شان صحابہ خلافت راستہ.
وہ ساری کائنات میں خدا کی خدائی کا ڈنکا بج رہا ہے، محمد کی مصطفائی کا ڈنکا بج رہا ہے ساری کائنات میں. چاہے ہمیں کچھ وہاں نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں کیا نظر آنا ہے، وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے. ہم تو ہمارے تو قریب یہ چھوٹا سا سیارہ ایک 3,00,000 میل کے قریب چاند ہے، بمشکل وہاں تک پہنچے ہیں. آگے جو اس سے بھی قریب ہے مریخ، اس کے بارے میں کہتے ہیں 7 سال سے چلے ہوئے ہیں، پہنچیں گے. اور آگے جو ہیں کہتے ہیں یہاں تو پہنچنے کے لیے لاکھوں سال، کروڑوں سال چاہیے، اربوں سال چاہیے وہاں تک پہنچنے کے لیے. یاد رکھو آپ اربوں سال کے بعد بھی جہاں پہنچیں گے میرے نبی کی نبوت وہاں بھی موجود پائیں گے، میرے آقا کی رسالت وہاں بھی موجود پائیں گے، میرے آقا کی رحمت وہاں بھی موجود پائیں گے. اتنی بڑی ذات ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے تھک کر، عاجز ہو کر اور ہمت کو توڑ کر پھر شاعر کو کہنا پڑتا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بھئی میں کہاں کہاں جاؤں، تیری عظمتوں کے کون کون سے گن گاؤں، تیری شان کا کون کون سا حصہ بیان کروں. آقا آپ کی عظمت و فضیلت کے کس کس ورق کو کھولوں، کتاب فضیلت کے کس کس باب کو پڑھوں. میں تو یہی کہتا ہوں وہ خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. تو مصطفیٰ ہے، تیرے سوا کوئی مصطفیٰ نہیں ہے.
نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ.
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا اتنا سا عقیدہ پیش کرنے کے بعد آگے بڑھتا ہوں کہ خدا کے بعد ساری مخلوق سے اعلی، ساری مخلوق سے اوپر، لیکن خدا سے نیچے. خدا سے بس اتنی سی بات ہے، ہم برابر نہیں کرتے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے. وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے. وہ معبود ہے، یہ عابد ہے. وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے. خدا کے بعد سب کچھ ہے، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو. آگے چلیے دوسرے باب کو کھولتے ہیں. آج کی کانفرنس کے دوسرے عنوان پر گفتگو کرتے ہیں اور وہ ہے خلیفہ بلا فصل کا. خلیفہ کا معنی تو آپ جانتے ہیں، خلیفہ کا معنی ہے پیچھے آنے والا. خلف عربی میں کہتے ہیں پیچھے کو. دو آدمی گھوڑے پر بیٹھے ہوں، اونٹنی پر بیٹھے ہوں، ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے، پیچھے والے کو خلف کہتے ہیں. امام کے پیچھے جو موجود ہے وہ اس کے پیچھے خلف کہلاتا ہے. پیر مرشد لیڈر کے بعد جو اس کے پیچھے اس کی جگہ پر آتا ہے وہ خلیفہ کہلاتا ہے. خلیفہ اول بلا فصل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نبوت ختم، اب آپ کی جگہ پر، آپ کی مسند پر جو خلیفہ بن کر آیا ہے متصل آپ کے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جس کو رسول اللہ کی نیابت اور خلافت عطا ہوئی ہے اس کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بلا فصل, بلا فصل کا معنی ہے کہ کوئی درمیان میں فاصلہ اور واسطہ, فاصلہ اور واسطہ. دیکھیں یہ انگوٹھا ہے, انگوٹھے کے ساتھ انگلی شہادت ہے, پھر وہ درمیانی انگلی ہے, پھر تیسری انگلی ہے, اور آخر میں یہ چھوٹی انگلی ہے. اب آپ دیکھیں جس طرح انگوٹھے کے ساتھ شہادت کی انگلی ہے تو درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے, اور انگوٹھے کے بعد جو چھوٹی انگلی ہے, اگر کوئی شخص کہے کہ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کے درمیان واسطہ نہیں ہے تو اسے کہیں گے آنکھیں کھولو, اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو تحقیق کا سرما ڈالو, اگر پھر بھی نظر نہیں آتا تو دیکھنے والوں سے پوچھو کہ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کے درمیان واسطہ فاصلہ ہے, اور ہے بھی تین انگلیوں کا, اور ہے بھی. جو آدمی کہے نہیں انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں, تو اسے کہیں گے ممکن ہے آپ کا ہاتھ ایسا ہو جس کی باقی انگلیاں ہی نہ ہو, تو یہ ناقص ہونے کی دلیل ہے, یہ بیمار ہونے کی دلیل ہے. ناقص آدمی کی بات بھی ناقص ہوتی ہے, ورنہ جس کے ہاتھ میں بھی چار انگلیاں اور پانچواں انگوٹھا ہے اس سے سوال کرو گے تو جواب یہی ملے گا کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں فاصلہ ہے, اور ہے بھی تین انگلیوں کا. اب جو کہے فاصلہ نہیں اسے بے وقوف کہا جا سکتا ہے, پاگل کہا جا سکتا ہے, احمق کہا جا سکتا ہے, اسے آپ ایک لمحہ کے لیے بھی عاقل سمجھدار نہیں کہہ سکتے. ہر آدمی جس کو کچھ شک ہو اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت, اپنا ہاتھ سامنے رکھو ہر چیز نظر آ جائے گی. خلیفہ اول بلا فصل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بغیر فاصلے کے خلیفہ کون ہے؟ لاؤ تاریخ کی کتابوں کو, پڑھو حدیث کی کتابوں کو, حالات واقعات کوئی ہے تو دوسرا لاؤ, تمہیں سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے اور کوئی دوسرا نہیں ملے گا. اور ایک بات اور کہتا ہوں, تفصیل بیان کرتا ہوں تھوڑی دیر. ویسے آج کل ہمیں ان عنوان پر گفتگو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس عنوان پر گفتگو کرتے ہیں صرف تازگی کے لیے, صرف اس لیے کہ ہماری نئی نسلیں جو ہیں وہ دھوکہ اور فریب اور فراڈ کے عنوان پر جو پروپوگنڈا ہے اس کا شکار نہ ہو, ورنہ ساری دنیا ابو بکر کی دشمن بن جائے. ابو بکر خلیفہ پہلا اور بلا فاصلہ. وہ بات جو استاد العلماء حضرت مولانا عبدالستار توسوی صاحب مدظل العالی فرمایا کرتے ہیں, ساری دنیا صدیق دی دشمن بنے صدیق خلیفہ پہلا, ساری دنیا صدیق کی دوست بنے صدیق خلیفہ پہلا, ساری دنیا ماننے سے انکار کرے صدیق خلیفہ پہلا, ساری دنیا نعرے لگائے صدیق خلیفہ پہلا, جسے خدا کا نہ جسے خود پیغمبر اپنے مسلح پہ کھڑا کر کے 17 نمازیں اپنی زندگی میں جس سے پڑھوائے, جسے خود پیغمبر امام دین کا صحابہ کا بے وقت کی راگنی کا کوئی فائدہ. ایک وقت تھا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تھے, جب آپ
کے لیے بحث ہو رہی تھی ان پر خط ہو کر میرا ہے لوگ فیصلہ ہوتا الیکشن دوبارہ ہو دوبارہ الیکشن ہوتے وہ جیت جاتا تو کوئی دوسرا خلیفہ بلا فصل ہے لیکن جب پٹیشن کا دور ہی پڑ گیا بھائی دیکھو زمین خرید کاشتکار لوگ جب کوئی زمین خریدنا ہوتی ہے تو پہلے دائیں بائیں آگے پیچھے والوں سے پوچھتے ہیں بھائی میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں کہتے نہیں آپ تو نہیں خریدنا چاہتے نہیں دیکھنے میں تسلی کر لیں کل کو پریشان نہ کرنا کیوں اگر میں نے خرید لی تو شفا نہ کرنا تو شفا نہ کرنا جج نہیں کریں گے پھر اس نے خرید لی جب اس نے خرید لی اس کے خریدنے کے بعد حکومت کی طرف سے ایک لمٹ ہے ایک وقت ہے اس کے اندر اندر اگر کوئی شبہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے لیکن جب وقت گزر جائے شبہ کی میعاد گزر جائے اب سارے مل کر بھی شبہ کرنا چاہیں تو شبہ وقت گزر گیا آج 1400 سال کے بعد بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے اور میں تو اور بات کہتا ہوں دیکھو شفا کی بات کرنا چاندنی کی بات کرنا یہ تو باتیں اور اب سامنے میں نے الیکشن لڑا یہ الحمدللہ کامیاب ہو گیا جب میں الیکشن میں کامیاب ہوا تو ایک وقت تھا مہینہ ڈیڑھ مہینہ کہ اس میں کوئی شخص جو میرے مقابلے میں امیدوار رہا ہو وہ عدالت میں جا کے کہہ سکتا ہے کہ جناب والا دھاندلی ہو گئی وہ جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے میرے خلاف رٹ پٹیشن کر سکتا ہے لیکن الیکشن ہونے کے بعد میرے خلاف عدالت میں اگر علامہ طاہر القادری جائے تو ایک وقت تک اس کی اپیل تو سنی جا سکتی تھی وہ تو نہ گئے دوسرا بھی نہ گیا یہاں خوشاب کا ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عدالت میں جا کر کہتا ہے میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی لہذا میری ریٹ پٹیشن کو سنا جائے اور الیکشن دوبارہ کرایا جائے تو عدالت اس سے پوچھے گی تو وہاں الیکشن کھڑا تھا امیدوار تھا کہتے جی نہ میں امیدوار نہ میں نے الیکشن میں حصہ لیا نہ میں اس حلقے میں کہیں گیا تو پھر اگر میرے ساتھ دھاندلی کس نے دھاندلی کی مولا اعظم طارق نے بھئی تو نے الیکشن میں حصہ لیا نہیں امیدوار تھا نہیں اس حلقے میں کبھی گیا نہیں تو جاؤ جو ہارے ہیں ان کو کہو ریٹ پٹیشن وہ کرے جس نے حصہ بھی نہیں لیا وہ ریٹ پٹیشن کرے مجھ سے ہارنے والے ریٹ پٹیشن کرے وہ جو مقابلے میں تھا دھاندلی کا الزام وہ لگائے توجہ رکھنا توجہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور پتے کی بات کہہ رہا ہوں دھاندلی کا الزام وہ لگائے عدالت میں جا کے فریاد وہ کرے چیخے اور چلائے وہ جو میرے مقابلے میں امیدوار رہا ہو جو مجھ سے شکست کھا گیا ہو جو امیدوار ہی نہیں ہے وہ دھاندلی کا الزام لگا کر عدالت میں جانے کا مجاز بولو بولو مجاز بھئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جب خلافت کی بیعت ہو رہی تھی اگر اس وقت آپ کے کوئی مقابلے میں تھا امیدوار خلافت کوئی اس وقت مقابلے میں تھا اسے تو حق حاصل ہے کہ دھاندلی کا الزام لگائے دوبارہ بیعت کا مطالبہ کرے جو امیدوار خلافت ہی نہیں ہے وہ دھاندلی کا الزام کیسے لگا سکتا ہے اور آج اس کو خلافت کے لیے خلافت کے میدان میں پیش کیسے کیا جا سکتا ہے اب چونکہ آپ اس معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. آپ کو یقیناً آپ محظوظ نہیں ہوئے. آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی, آپ کہتے ہیں ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فسد ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, حضرت علی خلیفہ بلا, حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے. میں صرف اتنا سا پوچھتا ہوں, جب خلافت کے لیے بیعت ہو رہی تھی, خلافت کی ووٹنگ ہو رہی تھی, حضرت علی امیدوار بھی تھے؟ امیدوار بھی تھے؟ ساری دنیا گھوم جاؤ, ساری دنیا کی کتابیں اٹھا لاؤ, ساری دنیا کی روایتیں جمع کر لو, حضرت علی کو امیدوار خلافت بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو الیکشن کے موقع پر, بیعت کے موقع پر جو امیدوار ہی نہیں ہے, اب آپ اس کو لا کر کہیں کہ یہ خلیفہ بلا فصل ہے. اور اگر لانا ہی تھا تو انصار میں سے ایک شخصیت کا نام میں تمہیں بتاتا ہوں, اور نام ہے وہ سعد ابن عبادہ. انہوں نے کہا تھا ایک خلیفہ مہاجر میں سے, ایک خلیفہ انصار میں سے. مہاجروں میں خلیفہ ابو بکر ہونا چاہیے, انصار سے خلیفہ میں ہوں. اور ریٹ پٹیشن کا اگر تمہیں شوق ہی ہے, باویلا اگر کرنا ہے, تو سعد ابن عبادہ کا نام تو لے سکتے ہو, علی مرتضیٰ کا نام نہیں لے سکتے.
نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر.
بھائی دیکھو,
گلی گلی نگر نگر,
گلی گلی نگر نگر. آگے چلتا ہوں, سمجھے بات ذری, کہ الیکشن ہوا میرے مقابلے پر. علامہ طاہر القادری صاحب مدظل العالی تھے. اب ان کا کوئی ماننے والا تو کہہ سکتا ہے نہیں, جھنگ کے حلقہ 89 کا ایم ایل اے علامہ طاہر القادری ہے. یا کوئی میرا مخالف دشمن کہہ سکتا ہے جیتے وہ تھے, انہوں نے رزلٹ بدل دیا. لیکن جو شخص میرے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں ہوا, کاغذات ہی داخل نہیں کرائے, اب کوئی کہے کہ حلقہ 89 جھنگ کا ایم ایل اے اس الیکشن میں منتخب ہوا ہے کون؟ رانا عبدالرؤف خان. بھئی تم رانا عبدالرؤف خان کو جھاوریاں سے ڈھڈیاں سے اٹھا کر میرے مقابلے پر میرے حلقے سے ایم ایل اے ثابت کرنا چاہتے ہو تو شوق سے کرو. پہلے رانے سے یہ پوچھو کہ تو نے مولا اعظم طارق کے مقابلے میں کاغذات داخل کرائے تھے؟ وہ کہے گا کاغذات سے دور کی بات ہے, میں نے تو وہاں نظم بھی نہیں پڑھی تھی, میں نے تو وہاں نظم بھی نہیں پڑھی تھی. تو جو آدمی نظم پڑھنے بھی وہاں نہیں گیا وہ میرے مقابلے میں ایم ایل اے کا امیدوار کیسے ہو گیا؟ سمجھ آ رہی بات؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی, حضرت علی امیدوار خلافت نہیں تھے. جب وہ امیدوار خلافت ہی نہیں تھے, اس کو کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست. مدعی سست گواہ چست, وہ امیدوار ہی نہیں ہے. یاروں نے اٹھا کر خلیفہ بلا فصل بنا دیا. دیکھو دھاندلی کا حال, دھاندلی کا حال دیکھیے, بلا فصل. اور بھائی امیدوار بھی نہیں, شفے کی میعاد بھی گزر گئی, ریٹ پٹیشن کا دور بھی گزر گیا, ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل بن گئے. خلیفہ بلا فصل بن گئے. اب کوئی کہے میں نہ مانوں, میں نہ مانوں, میں نہ مانوں, تو نہ مان لے. تیرے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن نہ مانے نہ مانے نہ مانے تو کیا ہوتا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کے فرمانے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت پر آ گئے۔ مصلی امامت پر آپ کے جانے کے بعد، اور خدا کی قسم یہ اللہ نے اس شخص کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا، اگر اسلام کی تاریخ میں ابو بکر صدیق نہ ہوتا تو میں نہیں کہتا اسلام کے دشمن، منکر، کافر، غیر مسلم جو تحقیق کرنے والے ہیں، جو مطالعہ کرنے والے ہیں، جو ہر چیز کو پڑھ کر حالات دیکھ کر پھر فیصلہ کرتے ہیں، پوری دنیا کے غیر مسلم مفکروں نے، مستشرقین نے، غیر مسلم محققوں نے لکھا، اگر مسلمانوں کی صف میں، صحابہ کے مجمع میں، حضور کے جانساروں میں ابو بکر صدیق نہ ہوتا تو خدا کی قسم دنیا میں اسلام کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ ابو بکر تھا تو اسلام بچ گیا، ابو بکر تھا تو وہ صحابہ کے سروں پر ٹھنڈا سایہ بن کر کھڑا ہو گیا، بالکل ایسے جیسے یتیم بچے ہوں کسی میاں بیوی کے، آٹھ دس بچے ہوں چھوٹے چھوٹے، باپ مر جائے، ماں بچوں کو سینے سے لگا لیتی ہے، پیار اتنا دیتی ہے کہ باپ یاد نہیں آنے دیتی، اور بچے ماں کے سینے سے لگ کر ماں کی محبت کے مزے بھی لیتے ہیں، باپ کی الفت کے مزے بھی لیتے ہیں۔ بخدا رسول اللہ کے جانے کے بعد دل ٹوٹے ہوئے تھے، صدمے کے مارے ہوئے تھے، پریشانیوں کے پہاڑ آئے ہوئے تھے، دنیا میں اندھیر ہو چکا تھا، ہر شخص اپنے ہوش سے بیگانہ تھا، کسی کو کوئی بات سجھائی نہ دے رہی تھی۔ اس عالم میں جب کڑکتی ہوئی غموں کی دھوپ میں پوری جماعت صحابہ پریشان تھی، ابو بکر ٹھنڈا سایہ بن کر آیا اور امت کے لیے ماں بن کر آیا۔
نعرہ تکبیر، شان رسالت
زندہ باد،
شان صحابہ
زندہ باد،
مصطفیٰ کے ہم سفر
ابو بکر ابو بکر،
گلی گلی نگر نگر
عمر عمر عمر۔
حال کے کائنات نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے، اس دن سے لے کر قیامت تک کائنات میں اتنا بڑا صدمہ نہیں ہوا تھا، کائنات کو اتنے بڑے دکھ سے دو چار نہیں ہونا پڑا تھا، کائنات زمین و آسمان اتنے گریا پناہ کبھی نہ ہوئے تھے، اور کائنات سورج آفتاب و مہتاب کی موجودگی میں اتنی اندھیری کبھی نہ ہوئی تھی جتنی اس دن ہوئی جب آقا تشریف لے گئے۔ احادیث میں آتا ہے وحشت برس رہی تھی، چار سو اندھیرا نظر آ رہا تھا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ حالت کیا تھی کہ وہ عظیم انسان جسے دنیا عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے، وہ ہوش چھوڑ چکا تھا، نیام سے تلوار باہر نکال کر وہ گلیوں میں یہ کہہ رہا تھا، خبردار کوئی یہ بات مت کہے کہ میرے آقا پہ موت آئی ہے، جو کہے گا میں سر اڑا دوں گا۔ برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، کوئی بیٹھا ہے تو بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا، کسی کی آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس عالم میں جب پریشانی تھی، اس عالم میں جب دکھ ناقابل عبور ہو چکا تھا، ایک شخص آیا، حجرہ عائشہ میں گیا، رخ مصطفیٰ سے پردہ اٹھایا، پیشانی نبوت پہ بوسا دیا، پھر وہاں سے چل کر مسجد نبوی میں آیا، منبر رسول پہ کھڑا ہوا، کہا آؤ میری بات سنو. اس نے آواز لگائی, یہ اس کی طرف اس طرح آئے جس طرح دشمن سے ڈر کر بچے ماں کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. جب سارے بیٹھ گئے اور چاہتے تھے ابو بکر ہمیں کوئی خوشخبری سنائے, ابو بکر ہمیں بتلائے کہ وفات نہیں ہوئی بلکہ معراج کی کیفیت ہے. جب چاہتے سب یہ تھے کہ ابو بکر ہمارے صدمے کو کم کرے تو ابو بکر صدیق نے کہا سنو, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم فلن يضر الله شيئا. لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول تھے, اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے, اپنا فرض منصبی ادا کر کے وہ تشریف لے گئے. اور قرآن کہتا ہے اگر آقا بھی چلے جائیں گے یا حضور کو شہید کر دیا جائے گا تو کیا حضور کی وفات یا شہادت کے بعد؟ اے ایمان والو تم اپنے قدموں پہ واپس لوٹ جاؤ گے, دنیا کفر کی ضلالت تو گمراہی کی دنیا میں واپس چلے جاؤ گے. اگر چلے جاؤ گے تو خدا کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ آیت پڑھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا من کان یعبد محمدن فان محمدن قد مات. سنو تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجود مانتا تھا, وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. من کان یعبد اللہ, اور جو خدا کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنا معبود و مسجود خدا کو مانتا ہے اسے جان لینا چاہیے فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوت, خدا تو زندہ ہے, خدا پہ موت, خدا پہ موت. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے وحی آ رہی ہے, ابو بکر بول رہا, ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے رسول اللہ کی زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ درپیش ہوتا, ہم منتظر ہوتے تھے, ہم حیران ہوتے تھے, ہم سوچ رہے ہوتے تھے کہ اب اس کا کیا حل نکلے گا. ہم رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے, آپ پر وحی کے آثار ہوتے تھے, ہم امید لے کر بیٹھ جاتے تھے اب کوئی حل نکل آئے گا. ہماری امید کے مطابق رسول اللہ کے ہونٹوں میں حرکت ہوتی, وحی جاری ہوتی. بالکل ایسے ہی ہم ابو بکر کو دیکھتے جا رہے تھے, اس کی آواز کو سنتے جا رہے تھے اور سمجھ یہ رہے تھے کہ ابو بکر پر وحی نازل ہو رہی ہے.
شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر.
دوستو اصل بات, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے کس وقت منصب خلافت کی ذمہ داریاں اٹھائیں؟ جب چاروں طرف دشمن اٹھ کر کھڑے ہو گئے, دشمن کھڑے ہو گئے. اب دیکھیے صدیق اکبر کی فراست, حضرت صدیق اکبر کا تدبر, صدیق اکبر کی جرت, سیدنا صدیق اکبر کی بہادری. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا سب سے بڑا بہادر کون امت میں؟ کہا امت میں سب سے زیادہ بہادر اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھے. کیوں؟ حالات ایسے کہ بڑے بڑے بہادر بھی پریشان, بہادروں کے دل پانی ہو رہے ہیں, ہر ایک اپنے موقف پہ لچک کے لیے, نرمی کے لیے آمادہ نہیں مشورے دے رہا ہے, مگر ابو بکر صدیق ہے اپنی جگہ پر چٹان کی طرح جمع ہوا. ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ایک طرف سے ایک فتنہ کھڑا ہو گیا, مسلمہ کذاب کا, اسود انسی کا. اس نے کہا او مسلمانوں تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں لہذا کوئی بات نہیں, ایک نبی چلا گیا ہے، معاذ اللہ دوسرا نبی آ گیا ہے، لہذا اب مدینے والے کو چھوڑ کر اس اسود انسی یا مسلمہ کذاب کی طرف آ جاؤ. ایک طرف یہ کھڑے ہو گئے، ایک طرف ایک اور گروہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم زکات دیا کرتے تھے، اب رسول اللہ تشریف لے گئے، آج کے بعد ہم زکات نہیں دیں گے. ایک طبقہ اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہوئے، ہم نے اطاعت کے لیے سر جھکا دیا تھا، حضور دنیا سے چلے گئے، ہم باپ دادے کے دین کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اب ہمیں اسلام سے کوئی سروکار نہیں. یہ مرتدین کا طبقہ تھا. تین طبقے یہ ہو گئے، چوتھا طبقہ تھا کس کا؟ رومیوں کا، ایرانیوں کا، جن کی کمر توڑنے جا رہی تھی، جن کے لیے لشکر بھیجے جا رہے تھے. انہوں نے کہا اب موقع ہے، ہم آگے بڑھ کر مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں. یہ دشمنوں کے لشکر تیاریاں کر کے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، لشکر آ رہے ہیں، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، قبائل کچھ زکات کے انکاری ہو رہے ہیں، کچھ جھوٹے مدعی نبوت کے گرد جمع ہو رہے ہیں. اس کیفیت میں کہ مسلمانوں کے سر پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، آپ کے جانے کے بعد بدار مسلمانوں کے سروں سے یہ سایہ ہٹ گیا تھا. اس عالم میں سب نے مشورہ دیا کہ حضرت وہ لشکر جو مدینہ سے تین منزل کے فاصلے پر رکا ہوا ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت اسامہ کی قیادت میں بھیجا تھا کہ جائے وہ جا کر اپنے باپ حضرت زید ابن حارثہ کا بدلہ لے کر آئے جو موتا میں شہید ہو گئے تھے، آپ اس لشکر کو بلا لیں، مدینہ کی حفاظت کریں. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں جس لشکر کو، توجہ ہے توجہ، جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روانہ کیا ہے، ابو بکر اس لشکر کو آگے تو بڑھا سکتا ہے، پیچھے نہیں بلوا سکتا. وہ جائے گا، وہ پیچھے نہیں آگے جائے گا. کہا ہماری افرادی قوت، جواب دیا اس کی کوئی پریشانی نہیں. یہ لشکر چلا گیا، خبر آئی کہ منکرین زکات، فرمایا ایک لشکر اور تیار کرو. خبر آئی کہ مرتدین، ایک لشکر ان کے لیے بھی تیار کرو. خبر آئی کہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار، ایک لشکر ان کے لیے بھی تیار کرو. عرض کیا گیا اگر مزید مدینہ کے بوڑھے اور جوان، یہاں کے نو عمر، یہاں تک کے نو عمر بچے بھی اگر بھرتی کر لیے جائیں تو حضرت پھر مدینے میں کوئی نہیں رہے گا. یہ سارے لشکر اگر اپنی منزل کی طرف چل پڑے تو مدینہ پر کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو دشمن کے حملوں سے محفوظ ہو سکے. بلکہ دشمن کا حملہ تو دور کی بات ہے، مدینہ میں تو ایسا بھی کوئی نہیں ہوگا جو اس شہر میں آنے والے درندوں سے، چرندوں سے، اس شہر میں آنے والے خون خوار جانوروں سے شہر والے بچوں عورتوں کو بچا سکے. تو جواب میں صدیق اکبر نے فرمایا خدا کی قسم اگرچہ جنگلی درندے آ کر مجھے نوچ ڈالیں اور بچوں کو اٹھا کر لے جائیں، ابو بکر یہ تو برداشت کر لے گا، مگر مدینہ سے لشکر بھیج کر رہے گا، ایک ایک دشمن کا مقابلہ کر کے چھوڑے.
شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر.
آگے بڑھ کر سنیے، ابھی تو میں تمہید باد رہا ہوں، یاد رکھیے تقریر شروع نہیں ہوئی، ابھی تو بنیاد باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. نہ روز روز آپ نے آنا ہے نہ میں نے آنا ہے.
نعرہ تکبیر، دنیا کا وزیر اعظم،
سارے کاظم،
دنیا کا وزیر اعظم، للکار ہے، للکار ہے،
شیر کی للکار،
للکار ہے، للکار ہے،
شیر کی للکار.
یہ بڑا عجیب فیصلہ ہے کہ بیک وقت چاروں طرف دشمن ہیں، ابو بکر صدیق تنہا اور اکیلا ہے. صدیق اکبر نے چمکھی لڑائی لڑی, ہر دشمن سے لڑے, بیک وقت سب سے لڑے, سامنے والے سے بھی, پیچھے والے سے بھی, دائیں والے سے بھی, بائیں والے سے بھی, اور باضابطہ وفد کی شکل میں کبار صحابہ کرام نے, بزرگ صحابہ کرام نے آ کر ایک بات عرض کی, اور وہ بات کیا تھی؟ وہی ہے بات جس پر آج بھی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, کاش حضرت ابوبکر صدیق کا موقف سمجھ میں آ جائے. کہا حضرت مرتدین سے لڑنے والی بات ٹھیک ہے, جھوٹے مدعیان نبوت سے جنگ کرنے کی بات ٹھیک ہے, کافروں سے لڑنے کی بات ٹھیک ہے, مگر آپ یہ بتائیں ہم ان کے ساتھ کیسے لڑیں, اپنی تلواروں سے ان کے سر کیسے اڑائیں, جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں, جو حج کرتے ہیں, جو اذان دیتے ہیں مگر صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں. آپ نماز پڑھنے والوں, اذان پڑھنے والوں, روزہ رکھنے والوں, حج کرنے والوں کے خلاف اعلان جہاد کر رہے ہیں. خدا کے لیے اپنے موقف میں نرمی پیدا کیجئے, ورنہ لوگ کہیں گے ابو بکر صدیق نمازیوں کو قتل کر رہا ہے, حاجیوں کو قتل کر رہا ہے, روزہ رکھنے والوں کو قتل کر رہا ہے. یہ تو لوگ ہیں جن کو قریب لایا جا سکتا ہے, ان سے لڑنے کا آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو جواب میں حضرت ابو بکر صدیق کا موقف کیا تھا؟ فرمایا خدا کی قسم اگر یہ لوگ زکوٰۃ تو دور کی بات ہے, زکوٰۃ میں جو اونٹ دیے جاتے ہیں, اونٹ دیتے وقت اونٹ کے ناک میں جو رسی ہے اونٹ تو دیں گے, رسی نہیں دیں گے تو میں اس رسی کے عنوان پر بھی ان سے جنگ کروں گا. اور ساتھ فرمایا ایون کا سدین و انا حیون, ابو بکر زندہ ہو اور خدا کے دین میں کمی ہو, ابو بکر مر سکتا ہے, کر سکتا ہے, مگر خدا کے دین میں کبھی قبول نہیں کر سکتا.
مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر, گلی گلی
بڑے بڑے
نگر نگر.
بڑے بڑے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ ابو بکر صدیق کو کیا ہو گیا ہے, وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں, لچک پیدا کرنے کو تیار نہیں. ہم نے بار بار بات کی, صدیق نے بار بار جواب دیا. حالات گزر گئے, جب سال گزرا ہمارے سامنے نتائج آئے کہ ایک ایک فتنہ دم توڑ گیا, ایک ایک دشمن ختم ہو گیا, چاروں طرف اسلام کا بھلگلا ہوا, چاروں طرف فتح کے پرچم لہرائے, تو ہم سمجھ گئے صدیق کا شراب صدر ہو گیا تھا.
نعرہ تکبیر, شان رسالت,